نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں ایک بار پھر اپنی بات کے کہنے اور سننے کے لیے جمع کیا. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انسان اس کی بات کے سننے اور سنانے کے قابل ہو جائے. ایک دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈال دے اور ہمیں اس وقت کا بہترین اور بھرپور استعمال کرنے کی توفیق دے. ابھی میں نے سورۃ ابراہیم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اسی کی روشنی میں جو ہمارا آج کا موضوع ہوگا وہ یہ ہے کہ ایمان کیا ہے اور اس کا پھل کیسا ہے. چاہوں گی کہ پہلے آیت کا ترجمہ کروں. قرآن پاک کی آیت کو پڑھ کے سیکھنا اور اس کو سمجھنا, شاید اگر ایک آیت بھی انسان کر لے تو وہ بہت ساری دوسری باتیں کرنے سے بہتر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم تارا, کیا نہیں تم نے دیکھا. مطلب کیا ہے کہ غور سے دیکھو. کیا, کیف ضرب اللہ, کیسے بیان کرتا ہے اللہ. اللہ تعالی شوق کو ابھار رہے ہیں, مزید توجہ چاہتے ہیں ہماری. ابھی پورے فوکس نہیں ہوئے, اور فوکس ہو کے بات کو سنو. اور وہ کیا کہ اللہ تمہیں ایک مثال سے بات سمجھائے گا. مثال کے ساتھ بات کرنا قرآن پاک میں بہت جگہ یہ انداز ملے گا. ایسی آیات کو تمثیلی آیتیں کہتے ہیں جس میں مثالیں دے کے بات کی گئی ہو, اور 200 سے زیادہ آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں مثالوں سے بات سکھائی گئی. اور مثال کے ساتھ بات کا کرنا اور سننا حقیقت میں ذہنوں کے اوپر اس بات کو جما دیتا ہے. آپ کسی کو کہیں کہ کیا تم نے پھول دیکھا ہے, تو جس نے نہیں دیکھا وہ بات میں یہی سوچتا رہ جائے گا کہ آپ نے پھول کہا تھا کہ پھل کہا تھا, اس کو بولنا ہی نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ کسی کو یہ کہتے ہوئے کہ پھول دیکھا ہے, ساتھ ایک گلاب کا پھول دکھا دیں, اس کی مثال دے دیں, تو پھر وہ اس کو بھولے گا نہیں. تو لہٰذا بات چونکہ بہت ہی اہم ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی انداز اختیار کیا کہ الم ترا کیف ضرب اللہ مثلا, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسے ایک مثال پیش کی ہے. یہ سارا انداز اس بات کا ہے کہ اپنی توجہ کو بڑھا لو. اب آگے سے مثال شروع ہوتی ہے. کلمتن طیبہ, ایک پاکیزہ کلمہ. ایک کلمہ ہے لیکن ہے بہت پاکیزہ. کیسے ہے وہ؟ کشجرتن طیبہ, جیسے ایک پاکیزہ درخت. یعنی مثال کلمے کو درخت کے ساتھ دی. کلمہ بھی طیبہ ہے اور درخت بھی طیب ہے. اب آگے مزید کچھ ڈسکرپشن درخت کی ہے. اسلوحا ثابتن, جس کی جڑیں بڑی گہری ہیں, اور وہ درخت بہترین درخت ہوتا ہے جس کی جڑیں گہری ہوں. جتنی جڑ گہری ہوتی ہے اتنا پھل میٹھا ہوتا ہے. کہا درخت کیسا ہے؟ آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے درخت؟ یہ مثال سمجھ ہی نہیں آئے گی جب تک تصور میں درخت کو نہیں لائیں گے. کوئی ایک ہرا بھرا درخت سوچ لیں جو کبھی کہیں دیکھا ہو. جڑیں گہری ہیں, اصلها ثابت اور وفرعها فی السماء، شاخیں اتنی زیادہ ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ خوب ایک گہرا سا درخت تصور میں آ رہا ہے، ڈیپ روٹڈ اور ہائیلی برانچڈ۔ پھر کیا ہے؟ تو تی اکلہا کل حین باذن اللہ باذن ربیہا، ہر موسم میں پھل دیتا ہے، یعنی سدا بہار ہے، ایور گرین ہے۔ کچھ پھل موسمی ہوتے ہیں نا، کچھ گرمی کے اور کچھ سردی کے، لیکن درختوں میں بہترین درخت اور پھلوں میں بہترین پھل جو سدا بہار ہو، ہمیشہ رہتا ہے۔ پھل آتا کس کے حکم سے؟ کسان کی محنت سے، مالی کی محنت سے؟ نہیں، بِإِذْنِ رَبِّهَا، اس کے رب کی اجازت سے۔ اس کی اجازت نہ ہو تو سارے سال کی محنت ضائع ہو جائے، اور اس کا حکم ہو جائے تو تھوڑی سی محنت سے وہاں سبزہ اگائے، یہ اس کی شان ہے۔ وَيَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مثال لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ مثال شروع ہوئی اور ختم بھی ہو گئی، پتہ نہیں ہم کچھ سمجھے کہ نہ سمجھے۔ چلیں سمجھنے کے لیے ایک حدیث رکھتی ہوں سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ نے کہا کہ یہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی جڑ بڑی مضبوط ہے، جس کی شاخیں بہت دور تک جاتی ہیں اور ہمیشہ پھل دیتا ہے۔ اس محفل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے لوگ بھی بیٹھے تھے، لیکن کوئی بول ہی نہیں رہا، خاموش تھے۔ کیوں؟ اپنی کم آئیگی کا یقین تھا، بولتے نہیں تھے، کہیں غلط نہ کہہ دے۔ اور علم کی محفل کا تقدس بھی تھا کہ وہاں پتا بھی نہ ہلے، کہ بعض دفعہ ایسے اسٹیچوز بن کے بیٹھتے کہ پرندے ان کے سروں پہ آ کے بیٹھ جاتے کہ شاید یہ کوئی بت ہیں جن کو یہاں بٹھا دیا گیا۔ سب کی طرف سے خاموشی دیکھ کے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ جب اس محفل سے اٹھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے تو ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا، ابن عمر رضی اللہ عنہ، جو اس وقت ایک لڑکے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ باپ بیٹوں کو بھی لے کے جاتے تھے ایسی مجلسوں میں، بچوں کو کہیں اور بٹھا کے خود دین کے کام کرنے جانا کوئی مناسب رویہ نہیں۔ وہ بیٹا کہنے لگا، ابا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تھا نا وہ کون سا درخت ہے، تو میرے ذہن میں یہی آیا تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہوگا۔ کہا، بیٹا پھر تم نے بتایا کیوں نہیں؟ کہا، میں نے سوچا کہ اتنے بڑے بڑے صحابی بیٹھے ہیں اور وہ خاموش ہیں تو پھر میں کیوں بولوں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹے اگر تم وہاں اس کا جواب دے دیتے تو یہ مجھے دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ پیارا ہوتا، کہ اللہ نے میرے بیٹے کو یہ سمجھ دیا، یہ فہم دیا کہ وہ اتنی بڑی مثال کو سمجھ گیا۔ اب یہ آیت اور وہ حدیث ملا لیں تو بات بنتی ہے ایمان والے کی۔ یہاں ایمان کو ایک درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ ایمان کی جڑیں جتنی گہری ہوتی ہیں عملوں کے پھل اتنے ہی گہرے لگتے ہیں۔ کوئی بھی درخت تصور میں کر لیں، کسی کے پھل کو پہچاننا ہو تو پہلے بیج کو پہچاننا پڑتا ہے نا۔ بیج کس قسم کا ہو، کوالٹی کیا ہے، اس کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا، اسی سے پھر آگے بات جاتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ پہلے درخت کو دیکھیں اور بندہ مومن کو دیکھیں، دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، جس کی بنیاد پہ ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، جس کی بنیاد پہ ہم ایمان والے بنتے ہیں، وہ ایمان ہے کیا۔ جب بیج کا پتہ چل جائے گا تو درخت اگانا تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بون مسلمز میں سے اکثر کو ایمان کی تعریف بھی نہیں آتی. تین چیزوں کے ملنے سے ایمان بنتا ہے. تصدیقم بالقلب، اقرارم باللسان، وعملم بالجوارح. دل سے تصدیق کرنا، ویریفائی کرنا بائی ہارٹ، زبان سے کنفیس کرنا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وعملم بالجوارح، پھر باڈی آرگنز کے ساتھ وہ کام کرنا جس کے کرنے کا حکم ملا. ہم کس کو کہتے ہیں ایمان لانا؟ جب کوئی مسجد میں آ کے کسی کے سامنے کلمہ پڑھ دیتا ہے، ہم کہتے ہیں فلاں آج مسلمان ہو گیا، مسجد میں آیا مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں تنہا. اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، اب سب تو مبارک دے کے گھر چلے گئے. یہ جو اس نے آج سب کے سامنے آ کے کیا نا، یہ بیچ کا مرحلہ تھا. آج اس نے اقرارم باللسان کیا ہے. یہاں آنے سے پہلے تصدیقم بالقلب ہو چکی تھی، اس کے دل نے مان لیا تھا کہ اللہ ایک ہے. آج سب کے سامنے جا کے اظہار کر دو، یہ دوسری سیڑھی پہ چڑھا ہے، لیکن ابھی تیسری کی ضرورت ہے کہ اب اسی ایمان کے تقاضے پورے کرو. وہ تو ابھی مسلمان ہو رہا ہے، بہت سارے پیدائشی مسلمان تو آج تک یہی سوچتے آئے کہ ایمان صرف زبان سے کچھ کہنے کا نام ہے، باقی تو عمل ہے. تو عمل بالجوارح ایمان کا حصہ ہے. ایک لمحے کے لیے اپنا جائزہ لے لیں، کیا میں ایمان والی ہوں؟ یہ تینوں معیار دیکھ لیں. دل پکا یقین رکھتا ہے اللہ کے ایک ہونے پہ، اس کی باتوں کو ماننے پہ، اسلام کے سچا ہونے پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پہ. زبان سے اس کا اظہار کرتی ہوں کلمہ پڑھ کے، اور پھر کیا عمل ہے اس کے مطابق. ایمان جب تک نہیں ہوتا عمل بھی نہیں ہوتے، لیکن سچا ایمان اندر ہو اور انسان عمل نہ کرے، یہ ممکن نہیں. ایمان نہیں ہے اور انسان کو اچھا کام کر لے، یہ ممکن ہے. آپ دیکھتے ہیں کئی غیر مسلم ہیں اور وہ کتنے چیریٹی کے کام کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، خیانت نہیں کرتے، یہ ممکن ہے. ایمان اندر نہیں ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، ڈیسنٹ کہلانے کے لیے انسان نیکیاں کر سکتا ہے، معاشرے کا دستور ہے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اندر سچا ایمان آ جائے اور پھر انسان خاموش بیٹھا رہے، اس کی زندگی میں اس کی جھلک نہ دکھے، وہ بے چین نہ ہو جائے اللہ کی مرضی جیسا بننے کے لیے. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کے اندر بخار ہوتا ہے نا تو باہر سے آپ کے ہاتھ گرم ہوتے ہیں، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، آپ کانپنے لگتے ہیں، آپ کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اندر بخار ہے نا. باہر ٹھنڈا ہو سکتا ہے اگر اندر گرم ہو. تو جس انسان کے اندر ایمان کی سچائی اتر جائے، جس کے اندر ایمان کی حرارت ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں عمل نہ ہو. ہم جھوٹ بولتے ہیں اپنے ساتھ کہ ایمان بڑا ہے بس عمل نہیں ہوتا، یہ دھوکہ دینا ہے. یہ ایسے ہی جیسے آپ برف کو ہاتھ میں پکڑ لیں، اندر برف کی ٹھنڈک ہے لیکن آپ کے نہیں، میرے ہاتھ گرم ہی رہیں گے، ٹھنڈے نہیں ہوں گے. تو پہلی بات کیا سمجھ میں آئی کہ جہاں کہیں عمل میں کمی ہے نا ہمارے، اس کے پیچھے حقیقت سے چھپی ہے کہ تصدیقم بالقلب ہی نہیں ہے. دیکھیں کچھ نہیں ہوتا، اتنی کیا بات ہے، جہاں سب جائیں گے میں بھی چلی جاؤں گی. ورنہ انسان کو ایک دفعہ یقین آ جائے اپنے رب کے رب ہونے کا، ایک دفعہ اس کے دل سے نکل جائے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ تبدیلی نہ آئے، چینج نہ آئے. آپ بیج ڈالتے ہیں زمین میں تو اگتا ہے کہ نہیں اگتا؟ بیج تو ہو، پودا بنانا اس کی شان ہے، بیج نہ ڈالیں اور بیٹھ جائیں کہ یہاں سے پودا اگے، ممکن ہی نہیں، ناممکن ہے یہ. تو پہلی چیز ہم نے کیا سمجھ لی کہ ایمان ہوتا کیا ہے. تقریباً 60 سے 70 مرتبہ قرآن پاک میں ایمان کا ذکر آیا، لیکن کوئی ایک جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں اس معنوں میں ہو کہ جس میں ایمان لانے کی بات ہو اور اس کے ساتھ اگلا لفظ عمل صالح کا نہ ہو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل اچھے کیے، پھر ان کے لیے ہے جنت. یہ کہیں نہیں کہا کہ ان الذین آمنوا لہم الجنہ، ایمان لے اور جنت مل جائے گی، کتنا ممکن ہے. وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اور اس سلیبس کو فالو نہ کرے جو رب نے دیا، وہ ایسے ہی ہے جو کسی کالج یا اسکول میں جا کے ایڈمیشن تو کرا لے لیکن پڑھنے نہ جائے، کتابیں نہ ہوں اس کے پاس. وہ نام کا نام ہوگا، وہ کام کا کام نہیں ہوگا. تو ہم سب کو اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، اس لیے کہ ایمان بنیادی چیز ہے، اس کے بعد باقی چیزیں شروع ہوتی ہیں. اور اگر ایمان معلوم ہی نہیں ہوتا کیا ہے تو پھر اس سے بات آگے کیسے بڑھے گی. اب ایمان کی بات تو سمجھ آ گئی، بیج مل گیا. یہ بیج کیا ہے؟ ایمان. زمین میں ڈال دیا. زمین کون سی ہے؟ بندہ مومن کا دل. اللہ نور السماوات والارض، مثل نور ہی کا مشکات. وہاں بھی بندہ مومن کے دل کو مثال دی گئی ایک تاکتے سے. تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ دل میں ایمان آتا ہے، پھر اس کی جڑیں نکلتی ہیں. روٹس کیا ہے؟ ایمان. جتنا ایمان مضبوط ہوگا نا، اتنی جڑیں مضبوط ہوں گی، اتنا پودا اسٹرانگ ہوگا. پھر اس پہ بڑے سے بڑے درخت بھی لگ گئے تو وہ اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں. جیسے بلال رضی اللہ عنہ، یہ جڑیں ہی تو مضبوط تھی جو کوڑے کھا کے بھی نہیں ہلے. پتھروں پہ لٹائے گئے لیکن ہلے نہیں، کیونکہ جڑیں بڑی گہری تھی. خوب کوشش کی امیہ نے اس کو کھینچنے کی، اکھاڑنے کی اس پودے کو ایمان کے، نہیں اکھاڑ سکا. کیوں؟ ایمان ڈیپ روٹیڈ تھا. چلیے، جڑ چلی گئی اندر، خوب مضبوط. اس کے بعد کیا چیز ہوتی ہے دوسری؟ اسٹیمپ نکلتا نا. شروع میں کیسا نکلتا ہے؟ چھوٹی سی کمپل. ادھر سے ہوا پڑتی ہے تو یوں گرتا ہے، ادھر سے پڑتی ہے تو یوں گرتا ہے. یہ ابتدائی دنوں کا ایمان ہوتا ہے. اسی لیے ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو کنورٹ ہوتے ہیں نا، ان کو ایسی نہ چھوڑ دیں. ایمان اندر آ گیا لیکن ابھی تنا نہیں بنا، پھر آہستہ آہستہ اسٹرانگنیس آتی ہے، پھر اسٹریمپ بنتا ہے. ایمان کے بعد اسٹریمپ کیا ہے؟ فرض عبادات. ہم تو عام کہتے ہیں پلرز آف اسلام. سب سے پہلے اندر بندے کے دین جاتا ہے، ایمان آتا ہے، اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اس کی قدر آتی ہے، پھر اس سے اسٹیمپ نکلتا ہے. یعنی اس کا اثر کیا ہے؟ اس کے فرض عبادات مضبوط ہونے لگتی ہیں، اس کو نمازوں کی فکر لگ جاتی ہے، اس کے چھٹے ہوئے روزے ہیں تو وہ اس کو پورا کرنے کی فکر کرتا ہے. ابھی تک حج نہیں کیا تو اس ڈر سے روتا ہے کہ کہیں مر گیا تو کہیں یہودی یا نصرانی ور کے نہ مروں. پھر وہ اپنے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتا جب تک اس میں سے 2.5% زکات کی صورت میں نہیں دیتا، اور جب تک وہ اللہ کے راستے کی خاطر خواہ کوشش کر کے جہاد نہیں کرتا اس کو چین نہیں پڑتا. تو پہلی چیز کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی فرض عبادات کی فکر کرنا. یہ جتنی مضبوط ہوتی جائیں گی، پھر آگے دیکھیے سیکنڈ سٹیپ کیا ہوتا ہے، وہ تنا برانچز میں بدلتا ہے، چھوٹی چھوٹی شاخیں نکلتی ہیں نا، ادھر ادھر، اور بڑی الجھی ہوتی ہیں، کوئی ادھر جا رہی کوئی ادھر، اور یوں عجیب و غریب. یہ جو بکھری ہوئی شاخیں ہیں نا، یہ کیا ہے؟ معاملات، ڈیلنگس، لوگوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ معاملات، شوہر کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، نیبرز کے ساتھ، کو ورکرز کے ساتھ، پھر وہ اچھے ہونے لگتے ہیں. پہلے ایمان، پھر معاملات. یعنی وہ برانچز جو ہیں وہ آپس میں الجھی رہیں گی لیکن بکھرتی نہیں، کیونکہ نیچے اسٹیمپ ہولڈ ہے. جب ہماری عبادت اچھی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ سے تعلق اچھا ہوتا ہے، تو اس کا اثر کس پہ پڑتا ہے، ہمارے معاملے اچھے ہونے لگتے ہیں، پھر ہم دوسروں پہ ظلم نہیں کر سکتے، پھر ہم حق سے زیادہ نہیں مانگ سکتے، پھر ہم اگر کسی کا حق ماریں گے تو ہمیں رات کو نیند نہیں آئے گی، پھر گناہ کر کے انسان انجوائے نہیں کرے گا کہ بہت لذت ملی، وہ بے چین ہوگا، بے چین ہوگا، اور اس کے بعد پھر پتے نکلتے ہیں اور آخر میں پھر درخت پہ پھل لگتے ہیں، اور وہی ہے اصل میں ثمرہ ایمان کا، جڑ سے بات شروع ہوئی فروٹ پہ پہنچ گئے، جڑ فروٹ میں کیسے بدلی، جڑیں لکڑی کی ہیں اور پھل کھائیں تو ایسے جیسے جوس سے بھرا ہوا، اتنی سخت چیز اتنی ڈیلیکیٹ چیز میں کیسے بدل گئی، کیونکہ ایک پروسیس سے گزری، دن میں 5 دفعہ اس نے اپنے آپ کو چیک کیا، یہ نماز ایسی نماز نہیں ہے، یہ میدان محشر میں کھڑے ہونے کی ایک ریہرسل ہے، دن میں 5 دفعہ کھڑے ہو کے قیام کرو تاکہ تمہیں قیامت کے دن کا قیام یاد آ جائے، یہ ٹریننگ ہے۔ میں نے بچیوں سے پوچھ رہی تھی کہ آپ بتائیں کہ ہم کیوں پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا، تو جو بھی جس نے جواب دی، لیکن اکثریت کا جنہوں نے دینی نقطہ نظر سے بھی جواب دیا، یہی دیا کہ نماز پڑھیں، عبادت کریں، ہم نمازیں پڑھنے کے لیے نہیں بنے، اللہ نے ہمیں اس لیے تو نہیں پیدا کیا کہ ہم روزے رکھیں، یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ زکات ٹریننگ سیشنز ہیں، جن میں 5 دفعہ ایک ہمارا شارٹ کورس ہوتا ہے جس کو نماز کہتے ہیں، کھڑا کر کے سکھایا جاتا ہے کہ جب وقت پڑے گا اللہ کے راستے میں یوں ڈٹ جانا، استقامت کے ساتھ ہلنا نہیں، بچہ رو رہا ہے، کھانا جل رہا ہے، فون آ رہا ہے، ہلنا نہیں، کیوں کہ تم نے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، اب دیکھنا تمہارے کتنی آندھیاں آئیں گی، کتنی مخالفتیں آئیں گی، تم نے نیکی کا ارادہ کیا، تم تو بڑے خوش تھے، واہ میں نے تو آج نیکی کیا، آج تو دیکھنا آسمان سے سونا برسے گا، نہیں، آپ دیکھیے جن دنوں بیج سے پودے اگتے ہیں نا، کبھی کسی نے گارڈننگ کی ہے یا اگر زمینوں سے کسی کا تعلق ہے، جو دن ہوتے ہیں نا فصل کے بیج سے باہر نکلنے کے، ہوائیں بڑی چلتی ہیں اس سیزن میں، اللہ تعالیٰ ان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، جو کچی جڑیں ہوتی ہیں وہ جھڑ جاتی ہیں، جگہ نکالو، انہوں نے بعد میں بھی جھڑی بوٹی بننا تھا، ابھی نکلنے دو، تھوڑے لگ جائیں خالص ہو جائیں، اسلام جب بندہ قبول کرتا ہے نا تو پھر آزمائشوں کی بھرمار ہوتی ہے، بندہ سوچتا ہے بس آج اسلام قبول کیا ہوں، آج اس کے بعد تو بس دیکھنا ایسے ہوگا کہ فرشتوں کی طرف سے اسلام آئے گا مجھے، اسی دن پتہ چلتا ہے گھر جا کے سامان چوری ہو گیا، یہ کیا ہوا، ہم تو نیک ہوئے تو میری تو چوری ہو گئی، تو میں تو نیک ہو گئی تھی، اللہ کی نظروں میں اچھی ہوں گی، دیکھنا اب لوگ میرے سے کتنی محبت کریں گے، گھر جاتے ہی شوہر لڑ پڑا کہ یہ کیا نیا کام شروع کر لیا، یہ جھگڑے کیوں ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یہ اپنے بیگانے کیوں بننے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ٹھوکے ہو کہ نہیں ٹھوکے، بس یہ جو میز ہے نا، یہ جب بنا ہوگا تو ایسے نہیں بنا ہوگا، پہلے اس کے انہوں نے سب چیزیں بنا کے پھر اس کی ٹانگیں جب جوڑتے نا، پھر تھوڑی کچی 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 کیلیں لگاتے ہیں، پھر اس کو پوری یوں ہلاتے ہیں، کیا اپنی جگہ پہ فکس ہو گئے، جب دیکھتے نا اس کے الائنمنٹ ٹھیک ہو گئے سیدھا، پھر ٹھوکتے ہیں، اللہ ہمیں دیکھتا ہے، اس لیے نیکی کی طرف قدم چل پڑے خوشی کی بات ہے، لیکن خطوں کی بات ہے، آپ کہتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں، لوگ سمجھتے نہیں میری بات، آپ کے دل میں ایمان آیا، آپ کا دل چاہتا ہے اب یہ سب کے دل میں آ جائے، آپ دوسروں کو بتاتے ہیں، آپ بڑے جوش میں ان کو سنا رہتے ہیں، وہ بڑے ہوش میں ہوتے ہیں، کہتے اچھے واٹس نیو، بہت دفعہ سنی ہوئی ہیں باتیں، اب کیا کہتے ہو ہمیں، کیا نہیں پتا ہمیں، کیا لوگوں نے آپ سے کبھی ایسے سوال نہیں کیے، میرے پاس ایسی چٹیں آتی رہتی ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، اور میں کیا کروں، ایک کوئی درس تھا تو وہاں ایک بڑی اچھی خاتون تھی، ماشاء اللہ پڑھی لکھی تھی، کہنے لگی بتائیں اب ہم اور کیا کریں، 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، زکات ہم دیتے ہیں، روزے ہم رکھتے ہیں، اب آپ لوگ ہم سے چاہتے کیا، میں نے کہا ہم تو کچھ نہیں چاہتے، یہ آپ کا ایمان چاہتا ہے آپ سے، دن میں 5 بار نماز سے بندے کو فیول ملتا ہے، انرجی، کیوں انرجی ملی، کہ اب اس کو استعمال کرو گے، جیسے آپ گاڑی میں گیس ڈلوائیں اور آپ کے مقصد حل ہو گیا، وہ کیوں ڈلوائیے کہ اب اس کو استعمال کرو، بندے کو رب کا قرب ملتا ہے، معرفت ملتی ہے، جب اپنے ہاتھ سے اس کے نام پہ صدقہ خیرات کرتے ہیں نا، فیول ملتا ہے، حج کرنے جاتے ہیں تو سب کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں، پیچھے ہی اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تیرے راستے میں کچھ بھی چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دوں گی، اب بندہ فیول تو لے لے لیکن کام نہ کرے، गाड़ी के अंदर गैस भरवाएं, स्टार्ट करें, इग्निशन पे डालें और बस चले ना, वहां खड़ी रहे, क्या होगा? आपकी गाड़ी जल जाएगी, वो तो गर्म हो जाएगी कि आप इसको चलाओ, इसका कुछ बने। आप खाली को मशीन चलाएं, कपड़े धोने की मशीन खाली चला दें, उसमें पानी ना डालें, चूल्हे पे पतीली रख दें, कुछ ना डालें, जलने दें, जल जल के मर जाएगी। वो इजहार चाहती है, ईमान इजहार चाहता है। ईमान कहता है ये जो अल्लाह ताला को तुमने दिन में 17 बार कहा है ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अब करके दिखाओ, अभी डालता हूं तुम पे एक मुश्किल, फिर देखता हूं तुम्हें मां याद आती है, बाप याद आता है या शोहर याद आता है। अपनी ईमान को देखा करें, कोई मुश्किल पड़ती है तो सबसे पहले किसका ख्याल आता है? मतलब आप घर में गए और आपको पता चला एसी काम नहीं कर रहा, लाइट नहीं जल रही, क्या करेंगे? फितरी बात बताएं, सोच के ना बताइए, बगैर सोचे बताएं, फौरन क्या ख्याल आता है? मैंने तो देखा जब से सेलफोन इजाद हो गया उस वक्त से शोहरों की शामत आ गई। वो बेचारा अभी ऑफिस में पहुंचा नहीं, पीछे से फोन, और घर कदम रखा है तो आते ही बिजली नहीं काम कर रही, गटर ठीक नहीं चल रहे। वो बेचारा जॉब पे गया हुआ था, वो इलेक्ट्रीशियन नहीं है, उसको कैसे बता आपकी बिजली नहीं है? जब तक किसी काम पे, किसी मुश्किल पे पहला ख्याल अल्लाह का नहीं आता, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन नहीं हुआ, घुन लगा हुआ ईमान है। ये दूसरे सहारे हैं, पहले रब से कहिए हसबुनल्लाह, अल्लाह तू मदद कर, इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन, अल्लाह तुझसे मदद मांगनी है, अब तू मेरे शोहर में के दिल में डाल के मेरी मदद कर दे। हम एक दूसरों से मदद मांगते फिर रोते हैं, लो अच्छे काम की मदद मांगी थी, ये तो और गुस्सा करने लगे, क्यों? हमने जिसके कब्जे में उसका दिल है उससे मदद नहीं मांगी, उससे ताल्लुक नहीं जोड़ा। तो लिहाजा जब ईमान अंदर आता है ना, फिर फल लगते हैं। कोई नॉन मुस्लिम है, आप उसको कहते हैं बी मुस्लिम, बिलीव करो, ईमान लाओ, वो कहता है भाई मैं क्यों लाऊं? तो इंशाल्लाह आपको तकरीबन 18 पॉइंट्स दूंगी, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता कि हमें इस बिजनेस के बाद नफा क्या मिलना है, तो दूसरों को क्या बताएंगे? यदि हम बड़े जोश में जाते हैं किसी से दावा करने, उसको इस्लाम की दावत देते हैं, फिर हम कहते हैं बी मुस्लिम, वो कहता है वाय, वो कहेगा वाय यू विल नॉट बिकम क्रिश्चियन। बात तो सच है ना, आप कहते हैं मुसलमान हो जाओ तो उसको पूरा हक है ना कि वो आगे से कहे कि क्रिश्चियन हो जाओ, क्यों हो जाओ, ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा। तो पहला फल, फर्स्ट फ्रूट ऑफ ईमान क्या है? ईमान के बाद जन्नत में रजिस्ट्रेशन होता है, जन्नत मिलती है। ईमान के बगैर जन्नत में दाखिला मुमकिन नहीं। एक एक बात का हवाला दूंगी इंशाल्लाह ताला। सूरह कहफ की आयत नंबर 107 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन अल्लज़ीना आमनु, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वह अमिल सालेहाती और उन्होंने अच्छे अमल किए, कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला, उनके लिए जन्नत फिरदौस की मेहमानियां होंगी। और अभी मैंने जिक्र किया 60 से 70 बार कुरान पाक में ये बात मौजूद है कि इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिल सालेहात, और अक्सर के आखिर में यह कि लहुमुल जन्ना। ईमान के बगैर जन्नत नहीं मिलेगी। आप अपनी मर्जी से किसी को जन्नत में नहीं भेज सकते, वो लेडी डायना हो, वो खातिम ताई हो, वो फुलां फुलां, ये नाम मैंने क्यों लिए कि लोग ये सवाल बड़ा पूछते हैं, क्या फुलां जन्नत में नहीं जाएगा, वो क्यों नहीं जाएगा? भाई ना जन्नत मेरा घर है ना आपका घर है, जिसका घर होता है उसकी मर्जी से जाते हैं ना। वल्लाहु यदउकुम इला दारुस्सलाम, अल्लाह तुम्हें दारुस्सलाम की तरफ बुलाता है, वो खुद अल इस्लाम है, उसका घर दारुस्सलाम है, वो पुकारेगा, आपके पास चाबी नहीं है उसकी। आपके घर में आपकी मर्जी के बगैर कोई आता है? कोई बंदा आपको डिनाय करे ये तुम्हारा घर नहीं, फिर भी आप उसको अंदर आने देंगे? और इसकी बहुत सारी वजूहात है, क्यों नहीं है ईमान के बगैर जन्नत? उसने मांगी नहीं। जो जन्नत मांगता ही नहीं, जिसको जरूरत ही नहीं उसकी, आप जबरदस्ती उसको वहां लेके जाना चाहते हैं। یعنی کسی کو کہیں جانا ہی نہیں, آپ بلا سکتے ہیں کسی کو, آپ خوبصورت دعوت دے سکتے ہیں, آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کسی کو پش نہیں کر سکتے. تو لہذا ایمان شرط ہے. اب اس بات کو سنتے ہی فوراً ایک سوال اٹھتا ہے, تو کیا جنت میں صرف مسلمان جائیں گے, امت محمدیہ کے جائیں گے لوگ؟ تو اس کے لیے بھی ایک چھوٹی سی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنت میں مسلمان جائیں گے. پھر مسلمان کون ہوتا ہے؟ کیا امت محمدیہ کے لوگ صرف مسلمان ہیں؟ نہیں. ایک آسان جملہ لکھ لیں, انشاءاللہ سب سوالوں کا جواب مل جائے گا. ہر نبی کو ماننے والے مسلمان تھے. نبی جب آئے انہوں نے دعوت دی, قول لا الہ الا اللہ. ہر نبی کے ایک ہی دعوت تھی کہ لا الہ الا اللہ. کسی کی دعوت پہ دو لوگ مسلمان ہو گئے, کسی کے ساتھ 70-80 ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال یہ دعوت دیتے رہے, ان کے ساتھ 70-80 لوگ آئے, تو وہ 70-80 لوگ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہر نبی کے ساتھ, کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے ساتھ تھے. اب یہ بات کب تک تھی؟ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے جتنے لوگ اپنے نبی کو مانتے تھے, اس کی دعوت کو قبول کرتے تھے, وہ جنت میں جائیں گے. یہود بھی جائیں گے, نصارہ بھی جائیں گے, لیکن قانون کس دن بدلا, ویلیڈیٹی کس دن ختم ہوئی؟ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے, اقرا باسم ربک الذی خلق, اس دن ختم. کیوں؟ کہ تورات, انجیل, زبور اور ساری پچھلی کتابوں میں ایک وعدہ لیا ہوا تھا. تیسرے پارے کی آخری آیتوں میں کہ جب کوئی نبی آیا, اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا عہد لیا, اپنے بعد آنے والے نبی کے اوپر ایمان لاؤ گے, اس کی مدد کرو گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا تھا, اگر تمہاری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو تم اپنی شریعت چھوڑ کے ان کو نبی مانو گے. اور یہ خواہش صرف ایک ہی نبی کی پوری ہوگی, عیسیٰ علیہ السلام کی. کیونکہ جب دوبارہ آئیں گے اب یہ قیامت سے پہلے, تو یہ بنی اسرائیل کے نبی بن کے نہیں آئیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کے آئیں گے. باقیوں کی پوری نہیں ہوئی. اب نبیوں نے اپنی قوموں سے بھی یہی وعدہ لیا تھا, جیسے یہ ہمارا قرآن ہے نا, اس میں 1000 حکم ہے, مثال ہے. تو اگر یہ تورات ہوتی اور میرے ہاتھ میں تورات کے صفحے ہوتے, تو اس میں لکھا ہوا تھا یہ بات کہ اس پہ عمل کرنے کی چیزوں میں ایک کیا ہے, کہ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو تم ان پہ ایمان لاؤ گے. یہ ڈوز میں سے ڈو تھا. آج جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ یہودی نصرانی نہ مسلمان ہوں لیکن چلے عمل تو اچھے کر رہے ہیں, تو پھر کیوں جنت میں نہیں جائیں گے؟ سوال اٹھتا ہے نا کہ وہ بھی تو اچھے کام کرتے ہیں نا, جب وہ اپنے دین پہ ہیں تو پھر ان کو جنت میں جانا چاہیے. تو ان کے اپنے دین پہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ وہ مسلمان ہو جائیں. ان کا دین ان کو کہتا ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ. جب تک اسلام نہیں آیا تم مسلمان ہو, جب یہ آ جائے گا تو تم نے اس کو چھوڑ دینا. پہلی چیز جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے. جانا چاہتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو پوچھیں کیا میں ایمان والی ہوں. دل کو چیک کریں گے, زبان پہ کیا ہے وہ چیک کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ ایمان والا بھی ہو اور نماز نہ پڑھے. حی علی الصلاح, حی علی الفلاح کی آواز آ جائے اور بندہ بیٹھا رہے, دیٹ مین اندر ایمان ہی نہیں ہے. دوسرا فائدہ یا دوسرا فروٹ جو ایمان کا ہے وہ کیا ہے؟ کہ ایمان جہنم میں داخل ہونے سے بچا لے گا. یہ بالکل فرق بات ہے پہلی بات سے. پہلی بات کیا تھی؟ کہ بندہ جنت میں جائے گا, اور اس کا ایک آفٹر ایفیکٹ کیا ہے؟ کہ بالآخر ایمان والا جنت میں ضرور جائے گا. حتیٰ کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو جنت میں ضرور جائے گا, جل کے, کڑ کے, جیسے بھی, وہ الگ بات ہے. لیکن دوسری چیز کیا ہے؟ کہ جہنم سے بچ جائے گا. اب یہ بڑا اہم موضوع ہے, کیونکہ ہم مسلمانوں کا آج مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں یہ مسئلہ نہیں پتا. خوش فہمی ایک ہے کہ چونکہ مسلمان ہیں جنت میں جائیں گے. دو تین حدیثیں سنی ہوئی ہیں. ایک یہ سنی ہوئی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد سورت آیت الکرسی پڑھ لو تو موت کے سوا تمہیں کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روکے گی. کئی لوگ کھل کے ہر گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں چونکہ ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں نماز کے بعد تو پھر تو مرتے ہی جنت مل جائے گی. اب دیکھیے کہ جہنم سے تحفظ کسی کو مکمل طور پہ مل جائے گا اور کسی کو وقتی طور پہ. مثلا ایمان کے مختلف درجے ہوتے ہیں. اب ایک شخص ہے وہ نیک تھا, ایمان تھا, عمل بھی تھے اور سب کچھ تھا, ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے لیے تو گمان ہے مرتنے کے فوراً اللہ تعالیٰ بعد اس کو معاف کر دیں گے اور وہ جنت میں چلا جائے گا. لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, ایمان کے باوجود عملوں میں کمی ہوتی ہے یا کچھ ایسے گناہ جو اس کی نیکیوں کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں, افیکٹس ہوتے ہیں نا, اس کا افیکٹ ادھر ڈیلیٹ ہو رہا ہے, اس کا ادھر ہو رہا ہے. بندہ مومن بھی ہوتا ہے لیکن گناہ بھی کر دیتا ہے. اب اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ ہم جو گناہ کرتے دن بھر زندگی میں کرتے, ہر ایک کرتا ہے, کوئی زیادہ کرتا ہے, کوئی کم کرتا ہے, کوئی چھوٹے گناہ کرتا ہے, کوئی بڑے کرتا ہے, لیکن ہر بندہ گناہ کرتا ہے. تو پہلے درجے پہ وہ گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ ہماری نیکیوں کے بدلے میں, ہماری نیکیاں اس کے کفارے بن جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز اس کے بیچ کے ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے. کچھ گناہ ہماری نیکیوں سے جھڑ جاتے ہیں, مطلب آپ نے غلط چیز کو خرید لی, اسراف کر لیا یا کچھ, لیکن پھر آپ نے کبھی مال میں سے کچھ صدقہ بھی دیا, تو وہ صدقہ کرنے کی نیکی جو ہے وہ آپ کے اس گناہ کو معاف کرا دیتی. اور یہ سائملٹینیسلی ہو رہا ہے, جیسے ہمارے سیلز بنتے اور جھڑتے رہتے ہیں نا, ہر دن نئے سیل بنتے ہیں اور پہلے ٹوٹ کے گر جاتے ہیں, نئے بنتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ چلتا, کوئی درد بھی نہیں ہوتی. اسی طرح گناہ جھڑتے رہتے ہیں خود بخود نیکیوں کی صورت میں, لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیکیوں سے ڈیلیٹ نہیں ہوتے, یعنی ان کی اسٹرینتھ تھوڑی مضبوط ہوتی ہے. اس کے لیے پھر دوسرے مرحلے پہ اس کا کیا حل ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ کوئی مصیبت ڈالتے, کوئی مشکل, بیماری, پریشانی, کوئی دکھ, کوئی ایکسیڈنٹ, کوئی بچوں کا ستانا, میاں کا تنگ کرنا, کوئی دکھ سکھ, دنیا کے غم جہاں دل پہ چوٹیں پڑتی جاتی ہیں. ہم سوچتے ہیں یہ بڑی مشکل چیز ہے, ہم پہ زیادتی ہو رہی ہے, ہم تو اب نیک ہو رہے ہیں اور زیادتیاں ہونی شروع ہو گئی. نہیں, وہ اللہ پاک کر رہا ہے, وہ جو گناہ کر کے بھولے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ اس کو ہم پہ معیشت ڈال کے ہم سے صبر کراتا ہے, اور صدقہ کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, نفل پڑھتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, وہ گناہ دھل جاتے ہیں, دوسرے مرحلے کے گناہ بھی معاف ہو گئے. یہ بھی ہوتا رہتا ہے. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, تمہیں جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے گناہوں کی سزا ہوتی ہے. اب یہ سیکنڈ سٹیپ ہے. زندگی بھر ایمان والے کے ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے, اس لیے کبھی بہت بڑی آزمائش آئے نا کبھی اپنے اوپر, جب پریشانی آئے تو ضرور پیچھے جھانک کے دیکھا کریں میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کچھ گناہ پھر دھل جاتے ہیں, بندہ پاک ہوتا رہتا ہے. اور صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ 40 دن تک اگر ان پہ کوئی آزمائش نہیں آتی تھی نا, ہنسی خوشی کے دن گزر جاتے تھے, تو ان کو غم لگ جاتا تھا کہ ہمارے رب نے ہمیں چھوڑ دیا, رب بھول گئے, ہمیں پاک ہی نہیں کر رہا, اس کا مطلب یہ کہ اب ہمیں آخرت میں پکڑے گا. ہم تو ہر وقت ہی فن کے موڈ میں رہتے ہیں نا, خوشیوں کے موڈ میں رہتے ہیں, انجوائمنٹ کے موڈ میں رہتے ہیں. وہ انجوائے کرتے تھے تو غم میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ غم کیوں نہیں آیا, دل پہ چوٹ کیوں نہیں پڑی. اسی طرح پھر ہوتے 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 گناہ جلتے ہیں, پھر بھی کچھ گناہ رہ جاتے ہیں, کچھ داغ پکے ہوتے ہیں نا. بس آپ دیکھیے کہ سفید چادر بچھی ہو, اس سے سالن گر گیا. ایک مرحلہ کیا ہوتا ہے, آپ کے سالن گرا, آپ کھانا چھوڑتے ہیں, فوراً اٹھ کے اس کو پکڑتے ہیں, کہتے ہیں پہلے میں اس کو دھو لوں, فوراً ہاتھ کے ہاتھ دھو لیتے ہیں, الحمدللہ نشان بھی نکل گیا, انک تھی یا کچھ بھی تھا اور صاف ہو گیا, محنت بھی نہیں کرنی پڑی. دوسری صورت کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں اچھا ذرا کھانا کھا لوں نا, پھر اٹھاتی ہوں, تھوڑی دیر پکا ہو گیا وہ داغ. اب جب آپ پانی سے دھوئیں گے نا تو نہیں دھلے گا, تھوڑا صابن ڈالیں گے. اور اگر آپ نے اور ہی تھوڑی سستی کی, اچھا برتن دھو لوں, یہ کر لوں, وہ کر لوں, پھر دھوں گی, تو بعض دفعہ صابن سے بھی نہیں وہ داغ اترتا, پھر کیا کرنا پڑتا ہے, بلیچ ڈالنا پڑتا ہے. ہر گناہ ایک دھبا ہے, داغ ہے. فوراً توبہ کر لیں گے, یتوبون من قریب, گناہ ہوا اللہ تعالیٰ معاف کر دیں, فوراً معاف ہو جائے گا. فرشتہ تین گھڑیوں تک انتظار کرتا رہتا ہے گناہ کے بعد کہ ابھی نہ لکھوں کہ شاید سے توبہ کر لے اور اس کا گناہ معاف ہو جائے. گناہ ہو توبہ معافی ہو جائے گی. نہیں کرتے ذرا ڈیلے ہوتے ہیں, انجوائمنٹ میں لگ جاتے ہیں, کیا ہوا سب کرتے ہیں. دیکھیے بندہ گناہ کرے اور ڈرے بچ جائے گا, لیکن گناہ کرنا اور اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرنا, لیگلائز کرنا بندے کو ڈبو کے رکھ دیتا ہے. کہ ایک تو گناہ کرتے ہو اوپر سے اس کو جائز کہتے ہو. انسان گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے نا تو اللہ بچا لیتا ہے, معافی مل جائے گی. لیکن جب گناہ کو نیکی سمجھ کے کریں گے یا گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے پکڑے جائیں گے. بالکل اسی طرح گناہ ایک دھبا ہے, فوراً دھو لیا صاف ہو گیا, تھوڑی سستی کی گھنٹے بعد دھویا پانی سے نہیں دھلے گا, اب صابن لگانا پڑے گا. اور اگر کسی اور کام میں لگے بھول گئے اگلے دن دیکھا تو بلیچ ڈالنا پڑے گا. اسی طرح بندہ اگر نیکیاں کر لیتا ہے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں, نہیں ہوتا تو مصیبتیں ڈلتی ہیں پھر گناہ صاف ہوتے ہیں. پھر بھی کچھ داغ پکے ہی ہوتے ہیں, زیادہ ہی پکے ہوتے ہیں, پھر وہ تیسرے درجے پہ کہاں دھلتے ہیں, انسان کے موت کے وقت نزا کی سختیوں میں. اللہ تعالیٰ ایمان والے کو پاک کرتا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نزا کی سختیوں میں دیکھا تو پوچھا اللہ کے نبی آپ تو اتنے نیک, آپ اتنے معصوم, آپ پہ یہ سختی ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں مجھے بخار بھی دو لوگوں جتنا ہوتا ہے. کیوں؟ جس کو اللہ نے درجے بلند دینے ہوتے ہیں نا اس پہ مشکلیں زیادہ ڈالتا ہے. کیونکہ بعض دفعہ مصیبتوں سے گناہ دھلتے ہیں اور بعض دفعہ مزید بندے کو جالا جاتا ہے. یہ ایسے ہی جیسے آپ سفید کپڑے پہ داغ لگتا ہے تو بلیچ ڈالتے ہیں نا, کبھی کبھی داغ نہیں ہوتا ویسے ہی آپ بلیچ ڈال دیتے ہیں کہ اور نکھر جائیں, نکھر آتے ہیں نا بلیچ میں ڈالنے کے بعد. اس طرح ایمان والا نکھر آتا ہے مصیبتوں میں, آزمائشوں میں اس کا ایمان چمکنے لگتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. پھر موت پہ گناہ جھڑتے ہیں لیکن کچھ داغ اس سے بھی پکے ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے وہ کہاں جا کے دھلیں گے؟ عذاب قبر سے. کچھ گناہ عذاب قبر سے دھلیں گے لیکن میدان محشر میں جائیں گے تو پاک ہوں گے, اللہ تعالیٰ نے ان کو دھو دیا ہوگا, اب نکل گئے دھبے. کچھ وہاں بھی نہیں دھلیں گے, کچھ ہلکے ہلکے سٹینز رہ جائیں گے. تو پھر اس سے اگلا درجہ ہے میدان محشر کا, وہاں کہیں پسینے آ رہے ہیں, کہیں آگ کی لگامیں پڑی ہوئی ہیں, کہاں گناہ اپنے کندھوں پہ ہیں. پھر میدان محشر کی سختیوں میں گناہ دھلیں گے. اور اس کے بعد اگلا درجہ, اگر میدان محشر میں بھی کچھ گناہ نہیں دھلے تو پھر پل صراط پہ روک لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جس کو پل صراط سے نہیں گزرنا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ تم میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کو پل صراط سے نہیں گزرنا. ایون جنت میں جانے والوں کو بھی اس سے گزرنا ہے. کیسے؟ ذرا آپ تصور میں لائیں, یہ میدان محشر, یہاں آپ کھڑے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا کہ آپ کو جنت میں جانا ہے. یہ میدان محشر ہے نا, تو اس کے ساتھ والی دیوار جو نا یہ جہنم کی ہے اور اس کے بعد آگے جنت ہے. جن کو تو جہنم میں جانا ہے ان کو تو پکڑ کے وہاں سے سیدھا پھینک دیا جائے گا, پل صراط پہ جائیں گے اندر گر جائیں گے. لیکن جس کو جنت میں جانا ہے نا وہ میدان محشر سے پل کے ذریعے سے جنت میں بھیجا جائے گا. لیکن جس کے دامن پہ بھی کچھ دھبے ہوں گے نا پھر وہ پل صراط کے اوپر اٹک جائے گا. حدیث میں آتا ہے قلوب, یہ انکڑے جیسے کنڈے ہوتے ہیں نا, پل صراط سلپری ہے, بال سے باریک, تیز تلوار سے بھی زیادہ اس کی دھار تیز. جب لوگ وہاں سے گزریں گے نا تو پھسل کے نیچے گریں گے اور اس کے انکڑوں میں اٹک جائیں گے. پھر وہاں انسان کی پس نکلے گی, حرام کے پلے ہوئے جسم وہاں دھلیں گے, نافرمانیاں وہاں دھلیں گی. میں پل صراط کا سوچتی ہوں نا تو میرے ذہن میں ایک لفظ آتا ہے, ڈیسیکشن روم. کبھی آپ نے ہاسپٹل وزٹ کی ہوں, ایک ایک انتڑی کھولتے ہیں جب ڈیسیکشن کرتے ہیں, اندر سے گندگیاں نکلتی ہیں. اگر دنیا میں اپنے گناہوں کی پس نہیں نکالیں گے نا تو وہاں نکلے گی. اور یہ ایمان والے پہ رحم ہو رہا ہے ابھی, یہ ہم اسی ٹیکسٹ میں دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں کبھی آپ کے ہاتھ پہ دانا نکل آتا ہے نا, ایک صورت کیا ہے کہ آپ اس کو خود ہی سہلائیں, آہستہ 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 روئی سے دبائیں, گیلا کریں, اس کی پس نکال لیں. تکلیف ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی. اور کوئی خود نہ نکالے تو ڈاکٹر کے پاس جائے, دیکھے مجھے دانا نکل آیا, تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے, کٹ, بلیڈ سے کاٹے گا اور آپ کی بھی چیخ نکلے گی اور وہ ساری پس کو خوب زور سے نکال کے بینڈیج لگائے گا. دنیا میں اپنے گناہوں پہ معافی مانگ لینا, خود پس نکالنا. یہاں نہیں نکال رہے نا, وہاں جا کے نکلے گی, بینڈیج لگے گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ پل سرات پہ جب کچھ عورتیں گزریں گی تو پستان یعنی بریسٹ کے ساتھ اٹک جائیں گی وہاں پہ. جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو اس طرح پل سرات پہ لٹکایا ہوا کہ کیلوں کی طرح اس کے جسموں پہ ہیں. اب آپ خود ہی سوچ لیں وہ کون عورتیں ہوں گی جو اپنی عصمتوں کی حفاظت نہ کرنے والی ہیں. اور آج جب میں ایسے حلیوں میں اپنی ہی مسلمان بچیوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے یہ حدیث سچ لگتی ہے, جسم کا ایک ایک انگ دکھتا ہے جب چلتے ہیں. سیکنڈ لاسٹ اسٹیپ یہ کہ پھر پل سرات پہ چیر پھاڑ ہوگی, وہاں اس کو پاک کرو. ہو گئے گناہ صاف تو بس اس کے بعد اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. لیکن اس سے بھی آخری مرحلہ, اور وہ کیا ہے, کچھ پل سرات پہ اٹکنے کے بعد جہنم میں پھینکے جائیں گے. جاؤ جلو, یہ وہی اسٹیپ یاد رکھے. پہلے پانی سے دھویا داغ, نہیں اترا. صابن سے دھویا, نہیں اترا. بلیچ ڈالا, نہیں اترا. آخری اسٹیپ آپ کیا کرتے ہیں, کسی بڑے گندے کپڑے کو دھونے کے لیے پکاتے ہیں اس کو. پاکستان میں جب لوگ کپڑے صاف کرتے تھے, کچن میں کپڑوں سے کرتے تھے, تو جب وہ بہت میلا ہو جاتا ہے نا تو اس کو ڈالتے ہیں ایک پتیلی میں, ساتھ سرف ڈالا, بلیچ ڈالا, پھر اس کو خوب بوائل کرتے ہیں تو وہ سب چکنائی نکل جاتی تھی تو دھو لیتے ہیں. شاید آپ نے بھی کبھی کیا ہو. کچھ داغ پک کے نکلتے ہیں, ایسے لوگ پھر جہنم میں پکیں گے. اور آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جہنم میں جا کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے. وہ گناہ دھلا, وہ معافی ہوئی, اب معافی ہوئی, اب سب صاف ہوا. اور جب صاف ہو جائے گا نا, جتنا اللہ چاہے, جتنی دیر جلائے گا, جتنا داغ پکا ہے اتنی زیادہ جائے گی, جتنا انجوائے کیا, جتنا بار بار کیا ایک کام کو, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکالے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرتے جائیں گے اور جہنم سے لوگ نکلتے جائیں گے, اور بالآخر جہنم میں صرف غیر مسلم رہ جائیں گے. دوسرا پوائنٹ کیا بتا رہی تھی, ایمان جہنم سے بچائے گا. کچھ کو تو اس سے گرنے سے بچا لے گا, لیکن کچھ کو گرنے کے بعد نکلوائے گا. کیا اب ان کو نکالو. حدیث میں آتا ہے کہ کوئلوں کی طرح ہوں گے, ان کو جہنم سے نکال کے ایک نہر ہے جنت کے باہر, نہر حیوان, اس میں ڈال دیں گے. پھر وہ کوئلے دوبارہ ایک جسم بنیں گے اور تب وہ لوگ جنت میں جائیں گے. اور آپ کو پتا جب وہ جنت میں جائیں گے نا تو ان کے ماتھے پہ کیا لکھا ہوگا, اتقر رحمان, اللہ کے آزاد کردہ جہنمی. کوئی بیل پہ ہوتا ہے نا پرسن, تو کبھی کبھی اس کے ہاتھ میں ٹیگ ہوتا ہے, یہ نہیں اتارو گے, جہاں جاؤ گے سب کو پتا چلے گا یہ جیل سے نکلا ہوا ہے. اس طرح جہنم سے نکلنے کے بعد جب نکلیں گے تو ٹیگ ڈلے ہوں گے اور اس سے ان کو شرم آئے گی. جہاں جاتے ہیں پتا چل جاتا ہے یہ سزا کاٹ کے آئے ہوئے, ندامت. پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے, اور پھر بعد میں کچھ عرصے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کا یہ لکھا ہوا مٹا دے گا. تو ایمان جہنم سے بچائے گا, کسی کو کلی طور پہ, کسی کو جزوی طور پہ. اور جب آخری ایمان والا بھی جہنم سے نکل جائے گا نا, تو یہ وہ وقت ہوگا جب ایمان کی وجہ سے جہنم سے نکلتے ہوئے دیکھیں گے نا, تو پھر کافر کہیں گے, جس کا ذکر 14ویں پارے کی پہلی آیت ہے, روبما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, سورہ ہجر کی آیت ہے. وہ وقت آنے والا ہے جب کافر کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. تو اس کی تین چار انٹرپریٹیشن ہے, اس میں سے ایک کیا ہے, کافر یہ جملہ کب بولیں گے, جب ایمان والوں کو بلاخر جہنم سے نکلتا ہوا دیکھیں گے کہ کاش آج ہم بھی مسلمان ہوتے تو نکل جاتے, لیکن آج تو کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذر ہوں, چھوڑو ان کو, کھائیں ان کو, لمبی لمبی آرز میں دنیا میں مگن کر دے, پڑے رہیں ادھر ہی. تو لہٰذا ایمان کا دوسرا پھل کیا ہے, کہ انسان جہنم سے نکل جائے گا.